بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 ستمبر 2009 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ماہ رمضان کا حاصل تقوی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار نے اختتام کو پہنچا. اس ماہ مبارک میں جو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نماز تراویح میں شرکت کی، گناہوں سے بچنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ جو تجدید تعلق ہے اس کے حوالے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی، ایسے سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں. اور اصل میں انہی چیزوں کا شکرانہ ہے نماز عید الفطر کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا تاکہ تم روزوں کی تعداد مکمل کیا کرو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، تکبیر رب کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. یہ قرآن، دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن، یہ جو ہدایت منکشف ہوتی ہے روزے کے نتیجے میں کچھ تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی شرط ہے قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنے کی. ہدل للمتقین، ویسے تو ہدل للناس ہے یہ قرآن، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، مکمل ہدایت کا سامان ہے ہر انسان کے لیے. فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جن کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی ہو. ہدل للمتقین، اصل میں اس سے استفادہ وہ کر سکتے ہیں، اس ہدایت سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. تو دن میں تقویٰ تھوڑا بہت اللہ کی طرف سے روزے کی عبادت سے نصیب ہوا، میسر آیا. اب اس تقویٰ کی پونجی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا سنا، اس کی ہدایت سے فیضیاب ہوئے، تو اب معاملہ دو چند ہو گیا. اب صحیح معنی میں قرآن کی ہدایت ہم پر منکشف ہوتی ہے، پھر اس پر اللہ کی تکبیر ہے. اس کا ایک مظہر تو وہ ہے کہ آتے جاتے تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ ایک فوری اظہار ہے اس کا. اور اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے اس تکبیر رب کا، وہ یہ کہ رب کی دھرتی پر رب کی کبریائی کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، وہی سب سے بڑا ہے. عدالتوں میں بھی اسی کا قانون جاری ہے، ریاستی معاملات، ملکی معاملات، حکومتی معاملات، وہ بھی اسی کے تابع ہیں، قرآن کے، سنت کی، اللہ کی حاکمیت کے تابع. یہ ہے جو گول دے دیا گیا کہ یہ فی الحال تو زبان سے تکبیر کرو، لیکن سامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ تکبیر بامانی تب ہوگی اللہ اکبر ہم کہہ دیں، اور جبکہ عدالتوں میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، معاشرے میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، پاؤں تلے روندا جا رہا ہو احکام شریعت کو، تو یہ تکبیر جو ہے یہ اس معنی میں تکبیر نہیں ہے. صحیح معنی میں تکبیر تبھی ہوگی. وہ جو اقبال نے بھی کہا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن منڈا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو وہ جو تکبیر ہے وہ بامانی تب ہے کہ ہاں رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہے، وہ تکبیر مسلسل، وہی سب سے بڑا ہے. ہم امریکہ کو بھی بڑا نہیں مانتے، کوئی قوت نہیں اس کے آگے، کوئی اور نظام نہیں چلے گا. یہ ہے اصل میں وہ رستہ جو دکھایا گیا روزے کے عبادت کا حاصل اور تکبیرات کا حاصل. اسی طریقے سے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ جو توفیق ملی الحمدللہ بہت سے مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، بڑی تعداد میں. ہاں فائدہ اٹھانے میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہے. قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوا، کتنا وقت گزارا، کتنا سمجھا، اس کے اندر خاصا فرق و تفاوت ہو سکتا ہے. لیکن بہر کیف ایک بات سمجھ لیجئے کہ اب اس کا حاصل کیا ہے سال کے بقیہ 11 مہینوں کے حوالے سے. کوئی فرق پڑنا چاہیے یا نہیں کہ بس وہ ایک مہینہ ہی تھا اور اس کے بعد ہمارے چبو روز کے معمولات واپس وہیں لوٹ آئے؟ یہ تو کوئی نفع کا سودا نہیں ہے. حاصل تو یہ ہے، یہ ٹریننگ اس بات کی تھی کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں سال کے بقیہ 11 مہینوں میں. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حرام سے بچنا، معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. مقصود تو یہ ہے گناہ سے، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. اس کی ٹریننگ تھی ایک مہینے میں کہ کچھ جائز اور حلال چیزوں سے بھی بچو اللہ کی رضا کی خاطر. سارے دن میں اپنے آپ کو روک کر رکھو کھانے پینے سے، شہوت پورا کرنے سے. جائز ذرائع موجود ہیں لیکن نہیں، حلال چیزوں پر بھی پابندی قبول کرو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تاکہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں حرام سے بچنے کا انسان کے اندر ایک صلاحیت اور ایک مادہ پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے روزے کے بعد وہ بندش ختم ہو گئی، وہ پابندی جو روزے کی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن گناہوں سے بچنے کی پابندی تو مستقل ہے، حرام سے بچنے کی پابندی تو مستقل ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پابندی تو اپنی جگہ دائم و قائم ہے، وہ تو نہیں اٹھ گئی. یا عید کا چاند دیکھنے سے وہ بھی اٹھ گئی. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو ساری پابندیاں اٹھ گئیں، یہ غلط تصور. بڑی پیاری بات کہی تھی اور نہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک کتاب ہے چھوٹا سا، وہ کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے، دو روزے. ایک روزہ تو وہ ہے، وہ کہتے ہیں جسے ہم واقف ہیں ماہ رمضان میں، اس کی بڑی تیاری ہے، بڑا اہتمام ہے، سحر ہے، افطار ہے. لیکن ایک روزہ اور بھی ہے، اور وہ روزہ جو ہے وہ چلے گا مسلسل ہماری زندگی کے آخری سانس تک. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کچھ پابندیاں قبول کرنے کا، اختیار کرنے. ماہ رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے اس کے اندر صبح سے لے کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک بہت سی ایسی چیزوں کی پابندی بھی قبول کی جو عام دنوں میں حلال ہیں، جائز ہیں، طیب ہیں. سخت پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی سکتے، جبکہ ہر طرح کے حلال مشروبات ایک سے ایک عمدہ فریج میں ٹھنڈے موجود ہیں، نہیں پی سکتے. بھوک لگ رہی ہے، روکنا ہے اپنے آپ، ایک لقمہ نہیں حلق سے اتار سکتے، اجازت نہیں ہے. روزہ ہے نا، یہ شام کو کھل جاتا ہے، غروب آفتاب پر افطار کر لیا جاتا ہے. افطار کا مطلب کیا؟ روزہ کھول دینا. اور پسندیدہ تو یہ ہے کہ افطار میں دیر نہ کرو، بس روزہ ٹائم ہو گیا اور کھولو. جو حاصل تھا وہ پورا ہو گیا. وہ فرماتے ہیں لیکن ایک روزہ وہ ہے کہ جو آپ نے رکھا ہے جب سے آپ مسلمان ہوئے یا آپ بالغ ہوئے ہیں, اس کا اطلاق آپ پر ہو گیا, وہ روزہ اب نہیں کھل سکتا, نہیں کھلنا چاہیے موت تک. وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ پابندی ہے, وہ شریعت کی پابندی ہے, حلال حرام کی پابندی ہے, حرام سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, معصیت سے بچنا ہے, منکرات سے بچنا ہے. یہ کبھی بھی حلال اور جائز نہیں ہوا کرتے, ان کے لیے کوئی افطار نہیں ہے پوری زندگی میں کہ فلاں موقع کے اوپر یہ پابندیاں اٹھا دی گئیں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے. جو چیزیں حرام ہیں حرام ہیں, جو معصیت ہے معصیت ہے, جو گناہ ہے گناہ ہے, ہر صورت بچنا ہے. عید ہو بقر عید ہو, تہوار ہو, خوشی کے موقع ہو, شادی کا موقع ہو, ولیمے کا موقع ہو, تب بھی بچنا ہے. یہ پابندی جو ہے یہ روزہ نہیں کھولنے کی اجازت زندگی کے آخری سانس تک, یہ روزہ برقرار رہے گا. یہ مسلمان کا روزہ ہے, بحیثیت مسلمان اس نے یہ قبول کیا ہے جب اللہ کے سامنے سر جھکا دیا, جو حکم سر آنکھوں پر, اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا, اطاعت قبول کر لینا, پروردگار مان لیا تو ہمارا رب ہے, مالک ہے, آقا ہے, ہم تیرے غلام ہیں, بندے ہیں, جو حکم سر آنکھوں پر. اب اس نے مستقل دائمی احکامات دے دیے, یہ چیزیں حرام, یہ گناہ, یہ معصیت, اس کی بندش ہے, اس کی ممانعت ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ لمٹس ہیں, اس کو کراس نہیں کر سکتے, پورا دائمی قانون اس نے دے دیا ہے. تو وہ اٹل ہے, قیامت تک کے لیے اٹل. یہ پابندی ہے جو ایک بندہ مومن کو راؤنڈ دا ایئر اختیار کرنی ہے. اس کے لیے کسی مہینے کی تخصیص نہیں ہے, کسی دن کی تخصیص نہیں ہے. تو ہم ایک روزے سے تو نکل آئے لیکن دوسرے روزے سے ہم نہیں نکل سکتے. خدا نہ خواستہ کوئی نکلے گا تو اسلام سے باہر نکل جائے گا کہ میں اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتا, تسلیم نہیں کرتا, اسلام سے باہر جا رہا ہوں, پھر ٹھیک ہے اور بات ہے. یا یہ ہے کہ تسلیم تو کر رہے ہیں لیکن توڑ رہے ہیں اللہ کے احکامات, صبح شام اسے ناراض کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم قبر بستہ ہوئے ہوئے. یہ تو پھر وہ طرز عمل ہے جس پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا, محاسبہ ہوگا اور پھر جزا و سزا کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ روزہ قائم ہے زندگی کے آخری سانس تک. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا, یہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. قید خانہ کس حوالے سے ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مومن سے کہہ دیا گیا کہ بھئی تم نے اچھا لباس نہیں پہننا, تم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے, اس معنی میں نہیں ہے. اس میں تو جائز حلال ذرائع سے انسان جو بھی کمائے اس میں اچھا کھائے اچھا پہنے, تو اس میں کوئی ممانعت کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی کس چیز کی ہے؟ قید خانہ کس معنی میں ہے؟ مومن کے لیے جگہ جگہ حد بندی آ گئی, یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, یہ حدود ہیں اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود ہیں, اس کو نہیں پھلانگ سکتے, یہاں سے آگے حرام کا جو ہے وہ ایریا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر منہ نہیں مارو گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ گناہ ہیں, معصیت ہیں, نافرمانی ہے, منکرات ہیں, ان سے بچو گے. پابندی, ایک پابند زندگی گزارتا ہے مومن, ورنہ اس کے اندر بھی نفس ہے, اس کے اندر بھی خواہشات ہیں, اس کے اندر بھی امنگیں ہیں, اور جیسے ہر انسان کے نفس کے اندر داعیہ ہوتا ہے کہ وہ حدود کو پھلانگے, تجاوز کرے, وہ اپنی لمٹس کراس کرنا چاہتا ہے, وہ دوسروں کے حقوق کے اوپر بھی دست درازی کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر ہے داعیہ ہے, روکو, پابندی قبول کرو. الدنیا سجن المؤمن. ہاں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے, ایک جھوٹ بول کر لاکھوں کما سکتے ہو, نہیں رک جاؤ, دنیا داری کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ کیا حرج ہے, سارے دوست احباب کہیں گے کہ خاندان والے کہیں گے بہترین موقع تھا کیوں نہیں فائدہ اٹھایا، لیکن دین کی پابندی تو یہ ہے اگر دین کسی شے کا نام ہے، اور اگر ہم واقعی سنجیدہ مسلمان ہیں، ہمارے آگے یہ حد بندی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، رشوت نہیں دے سکتے۔ ابھی میں نے آپ کو جو آیت سنائی ہے شروع میں، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے جس میں فرضیت صیام، فرضیت ماہ رمضان، یہ سارا جو ہے وہ احکامات آئے ہیں، روزے سے متعلق تمام مسائل بھی گویا کہ اسی ایک رکوع کے اندر ان کا احاطہ ہو گیا، سب کے سب آ گئے۔ آخری آیت یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے پر مت کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنایا کرو، لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تاکہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا سکو، مفادات حاصل کر سکو اس مال کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے حکام تک مال پہنچا کر کوئی ناجائز منفعت حاصل کر سکو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو یہ چیزیں جو ہیں شریعت میں حرام۔ گویا روزے کی عبادت کا اصل حاصل ایک جملے میں آخر میں جو آیا وہ یہ ہے کہ حلال پر کاربند رہو اور حرام ذرائع سے بچو، اپنی معیشت کو حرام سے پاک، ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اس کی بے شمار شکلیں، ذخیرہ اندوزی ہے، ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہے، اور ہولڈنگ کے ذریعے، یہ بھی سب وہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے مال کو حکام رسی تک، وہ حکام کو رشوت دے کر اور ناجائز منفعت حاصل کرنا، آپ کا میرٹ نہیں بنتا، میرٹ کے پر کوئی اور آ رہا ہے، لیکن آپ پیسے لگا کے رشوت دے کر اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو رشوت کی اور حرام ذرائع کی ہیں۔ سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ تقویٰ کا، اور روزے کے بعد جو سب سے پہلا نتیجہ نکلنا چاہیے، انسان طے کرے کہ میں نے اپنی معیشت کو حرام سے پاک کروں۔ یہ ہے 23واں رکوع کے جو آخری آیت ہے، اس کا یہی ربط ہے اس روزے کی عبادت کے ساتھ۔ روزے کا اصل حاصل تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا لباس پہن لینا اور خاص طرح کا وضع قطع اختیار کر لینا، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ التقویٰ ہاؤنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر ہوتا ہے دل کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ حرام سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ ہے اصل تقویٰ۔ اور حرام کی جتنی شکلیں ہیں آج کل کاروبار کے اندر، معیشت کے اندر، ان سب سے بچنا، یہ سب سے مشکل ٹیسٹ ہے تقویٰ کا۔ لیکن تقویٰ کا اہم ترین تقاضا بھی یہی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، رشوت کے ذریعے مال جو ہے بنانا، ناجائز منفعت مفادات حاصل کرنا، یہ ہے جس سے روکا گیا کہ یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ وہ اصل چھ تو یہ پابندیاں ہیں۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسے جگہ جگہ اس کے آگے حد بندی ہے، بھئی یہ لمٹ آ گئی، آگے نہیں جا سکتے، یہاں یہ رکاوٹ ہے۔ سودی قرضہ لے کر اپنے کاروبار کو ہم بہت آگے بڑھا سکتے ہیں، بڑے خوشنما آپ کو پلاننگ بنا کر دیں گے، جو بھی آپ کے کنسلٹنٹس ہوں گے اور مشیر ہوں گے، بس سودی قرضہ لے لو اور پھر دیکھو یہاں سے یہ ترقی کرتے کرتے کہاں کہاں پہنچ سکتے ہو، اور فلاں کی مثال موجود ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کے لیے تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو پابندی ہے، حرام ہے سود۔ اور کس درجے کا حرام ہے؟ یہ سخت ترین الفاظ جو ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کے بارے میں آئے ہیں۔ لہذا یہ ہے اصل شے، پابند مومن پابند ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، حلال حرام، ہاں وہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو اسے دنیا میں رہنا ہے تو اس کے قانون کی پابندی وہ کرے گا، جس حد تک بھی کرے گا، لیکن اس کا یہ تصور نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اور اخروی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی وہ متاثر ہوگی، وہ کوئی اسے اندیشہ نہیں ہے۔ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیست، لہذا یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے، جائے گناہوں میں آگے بڑھے، منکرات میں آگے بڑھے، عیش و عشرت میں آگے بڑھے جہاں تک جا سکتا ہو. یہ ہے اصل فرق مومن اور کافر کا. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ مثال دے کر فرمایا کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال ایک گھوڑے کسی ہے جو ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کی رسی جتنا اجازت دے گی وہ اتنا جو ہے وہ چل پھر سکے گا، اس سے باہر قدم نہیں نکال سکتا. مومن حدود اللہ کا پابند ہے، اللہ رسول کی قائم کردہ حدود، جائز ناجائز حلال حرام کی، وہ اصل میں اس کے لیے پابندی ہے، اس سے آگے قدم نہیں نکال سکتا. اور اسی اعتبار سے مولانا سید علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ اصل میں ایک روزہ ہمارا وہ ہے جو ہم نے ماہ رمضان میں گزارا، اور ایک روزہ وہ ہے جو ساری زندگی کا روزہ ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ پابندیاں برقرار رہیں گی، حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنی معیشت کو حرام سے پاک کرنا ہے، ہر قسم کے منکرات سے، معاصی سے دامن کو بچانا ہے، آلودہ ہونے سے بچانا ہے. یہ ہے، یہ روزہ زندگی کے آخری سانس تک ہے، یہ پابندی. الدنیا سجن المومن، دنیا تو ہے ہی مومن کے لیے قید خانہ، پابندی، یہ کسی بھی لمحے نہیں اٹھتی، یہ پابندی ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اور یہ اسی دوسرے روزے کی تیاری ہے، یہ پہلا روزہ. پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کو ہم نے قبول کرنا ہے، معاشرتی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، ہر اعتبار سے، عبادات میں بھی. اور اس کے لیے ٹریننگ تھی ایک مہینے کی، یہ کچھ جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکو تاکہ آئندہ 11 مہینے حرام سے بچ سکو، گناہوں سے بچ سکو. تو اصل حاصل یہ ہے، روزے سے اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جو اس چیز کا احساس کریں کہ اس باہر مبارک سے ہمیں یہ حاصل ہے، اور آئندہ زندگی میں سوچیں، غور کریں کہاں کہاں ہمارے اندر جو ہے وہ زندگی میں حرام کی آمیزش ہے، منکرات کی آمیزش ہے، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور کچھ تو یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام. دیکھیں تقویٰ کے اندر یہ بھی شامل ہے، اللہ کی نافرمانی، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو نافرمانی کر رہے ہیں، نماز کی تو بڑی تاکید حکم ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہے تو نافرمانی کر رہے ہیں. گویا حرام سے بھی بچنا ہے اور فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے آگے بڑھ کر، تب تقویٰ کا تقاضا پورا ہوگا. اور اسی وقت سے وہ ہر شخص کو یہ طے کرنا چاہیے، اگر نماز کی پابندی نہیں تھی تو آئندہ 11 مہینے نماز کی پابندی کرنی ہے. گناہ اگر زندگی میں شامل ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ گناہ کو کھرچنے کی، نکالنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عید الفطر کا اصل حاصل اور تکبیرات کا حاصل، تکبیر رب، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، رب کا قانون، رب کی شریعت، رب کا ضابطہ، اس کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالنا. قرآن مجید میں جا بجائے اسی کے لیے فرمایا نا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ کہ اللہ کی زمین پر باطل کا قبضہ ہے، شیطانی قوت جو ہے ان کا تسلط ہے، وہ قابض ہے، اور اللہ کے وفاداروں کا کام یہ ہے کہ اس باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دستور کو، اس کی شریعت اور قانون کو نافذ کرے. اس راہ میں جو مشکل آتی ہے اس کو برداشت کرے، جان و مال بھی کپائیں، وقت بھی لگائیں، جس سے وہ جان کی توانائیاں اس کے اندر صرف کریں، پیسہ خرچ کریں، جہاد بالمال، اپنا مال بھی سستے میں لگاؤ. یہ تقاضا کس کا ہے؟ اگر آپ نے قرآن مجید سنا ہے اور سمجھ کر سنا ہے تو بار بار تقاضا آ رہا ہے، بار بار تقاضا آ رہا ہے. تقاضا کس سے ہے؟ یہ امریکیوں سے، چائنیز سے، مجھ سے اور آپ سے، کیا کر رہے ہیں ہم اس تقاضے کے حوالے سے، کہاں کھڑے ہیں، کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں کر رہے تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اسی نافرمانی سے بچنے کی ٹریننگ تھی یہ، روزے کی عبادت، تقویٰ پیدا ہو، پھر ہر معاملے میں جو اللہ کا حکم ہے اسی کے آگے سر جھکائے انسان. اسی تقویٰ کے حوالے سے یہ بات بھی جان لیجئے کہ روزے کی عبادت کا حاصل تقویٰ، اور یہ تقویٰ کی ٹریننگ اس لیے ہے کہ ساری بقیہ زندگی بھی انسان تقویٰ کی روش اختیار کر سکے. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور اہم ترین فائدہ آخرت کی کامیابی. اب بہت سے لوگوں نے پورا قرآن تو سن لیا ماشاءاللہ تراویح میں، لیکن ترجمہ کس کی سمجھ میں آیا اور کس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر جنہوں نے پڑھا ہے انہیں معلوم ہے. جنت کا ذکر جب آئے گا ساتھ متقین کا لفظ آئے گا، یا ایمان اور عمل صالح دونوں کو جوڑ کے لایا جائے گا ان کے لیے جنت، یا پھر ایک لفظ متقین، ان للمتقین مفازا. کامیابی کن کے حصے میں آئے گی؟ جس کامیابی کی ہم توقع تو ہر مسلمان کرتا ہے، اور چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرتا ہو، جنت کا سیٹ محفوظ ہے، ریزرو ہے، وہ نہیں کوئی چھین سکتا ہم سے. قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ، بار بار شرط متقین کے لیے ہم نے تیار کیا، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اور ہم متقی بننے کے لیے تیار نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کوالیفائی کرتا ہے. 40 سے زیادہ مقامات ہیں جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں جہاں فرمایا کہ جنت ہے ہی متقین کے لیے. ان المتقین فی جنات و نار، ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا. کیا آپ کو سناؤں گا؟ یہ تقویٰ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس کچھ اضافی نیکی ہے، یہ بیسک شرط ہے جنت میں داخلے کی. یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے کہ جس نے متقی بن گیا وہ تو بڑا اونچا درجات اس کے ہوں گے، یہ شرط ہے تضرو قرآن جنت میں داخلے کی. جنت تیار ہی کی گئی ہے متقین کے لیے، اور روزے کی عبادت سے اصل میں یہی شے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور تقویٰ کا اصل مفہوم میں عرض کر چکا ہوں، وہ گناہوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ہے، یہ ہے تقویٰ. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تقویٰ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے. مسلمانوں سے جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ پھر اللہ کے بندے بھی بنو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. 70 سے زائد مرتبہ مسلمانوں سے کہا گیا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح چاہتے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اور اگر ہم اسی کو نہ سمجھیں اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں تو پھر ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی بات واضح کرنے کی. قرآن میں تو قدم قدم پر یہی پیغام ہے. چنانچہ یہ ہے وہ شے کہ جو روزے کا حاصل ہے، اور اس کے مطابق ہمیں آئندہ زندگی گزارنی چاہیے کہ بقیہ زندگی میں ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے جو تقویٰ والی ہو. اور اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح بھی قرآن مجید سے سن لیجیے. اس کی روح یہ ہے کہ آخرت کا احساس ہو ہر وقت کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے. دنیا ہی کو ہم اپنی ساری منزل اور اپنی اصل گھر، اپنی اصل منزل نہ سمجھ کر اسی کے اندر گم نہ ہو جائیں، یہاں رہتے ہوئے بھی ہر قدم پر یہ خیال رہے منزل وہ ہے. جانا وہاں ہے، یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں اللہ کے ہاں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، یہ احساس نہیں ہے تو پھر تقوی کی روح سے آپ تہی دست ہیں، محروم ہیں. چنانچہ اہل جنت کا جو قول نقل ہوا سورہ طور میں، اہل جنت کا وہاں نقشہ کھینچا قرآن مجید نے جا بجا، جہنمیوں کا بھی پورا نقشہ کھینچا ہے وہ کس حال میں ہوں گے، اور پھر کنٹراسٹ کے طور پر دکھایا اہل جنت کس حال میں ہوں گے. بے شمار مقامات پر یہ منظر کشی جو ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گی. ایسے ہی ایک جگہ پر فرمایا کہ ایک دوسرے اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں ٹیک لگائے بہت بہترین ماحول میں، ہر طرف پھل ہیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ایک موقع ہے، سوال ایک دوسرے سے کیا ہو رہا ہے کہ تمہارا کون سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا اور جنت میں پہنچ گئے، کیونکہ جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا. تو قرآن مجید نے جو جواب نقل کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کامن ایک فیکٹر تھا سب کے اندر، اور وجوہات بھی ہوں گی لیکن سب کے جواب میں جو ایک مشترک نقطہ آتا ہے وہ کیا ہے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے، دنیاوی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور آخرت کا احساس ہمیں اس وقت بھی رہتا تھا، کانپتے رہتے تھے. یہ روح تقوی ہے. اگر آخرت کا وہ احساس نہیں ہوگا تو پھر انسان دندناتا ہوا گناہوں کے رستے پر چلا جاتا، بڑھتا جاتا. واحش یا روکنے والی وہ ہے، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ دن آ کر رہے گا، حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. یہ ہے روح تقویٰ. اور اگر آپ قرآن پڑھیں، بار بار پڑھیں گے تو وہ ایمان پیدا ہوگا اور اس کے اوپر یقین کہ واقعی وہ اٹل ہے، وہ دن آ کر رہے گا، اس سے فرار نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، وہ بہت بڑی حقیقت ہے. اور ہمیں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر ہر ایک کا محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک کا ہونا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب دینا پڑے گا. یہ وہ ہے شے کہ جو انسان کو پھر گناہوں سے روکتی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ متقین ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کا حاصل سوچ یہ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، یہ سوچ کا حصہ بن جائے، اور عمل اس کے تابع کیا ہو جائے گا، پھر انسان گناہوں سے رکے گا، حرام سے رکے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. یہ ہے پیکج مکمل جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ تقویٰ کی پونجی نصیب ہوئی ہے روزے کی عبادت کے ذریعے سے، اسے ہمارے لیے مفید بنائے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اب ہم حرام سے، گناہوں سے بچ سکیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. اور پھر ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہمارے فرائض ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ تو نہیں رہا، اللہ نے کوئی ذمہ داری ہم پر ڈالی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے ذمے ایک بہت بڑا مشن ڈالا تھا، اس کو بھولے ہوئے، پھر اس کا احساس بھی ہوگا. کسی اچھی جگہ جاب کر رہے ہو تو آدمی کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے میری یہاں پر ذمہ داریاں کیا تھیں، وہ آگے بڑھ کر جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کسی ذمہ داری کے اندر پیچھے ہوں اور اس کے اندر جو ہے میں پورا نہ اتروں اپنی باس کی نگاہ میں تو میرا تو کیریئر تباہ ہو جائے گا. تو وہ دیکھتا ہے کہ کن کن ایریاز میں میری کیا کیا ڈیوٹیز تھی، کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، کس حد تک پوری کر رہا ہوں. یہ تو دنیا کا چند روزہ زندگی کا مسئلہ ہے، متاع الحیات الدنیا، اصل زندگی تو وہ ہے، ٹارگیٹ اس کو بنایا جائے. اس لیے قرآن نے بار بار یہ کہا بل تو سرون الحیات الدنیا، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم سب کچھ مان کر بھی، آخرت کو مان کر بھی ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو. جب بات آتی ہے مقابلے کی تو ترجیح یہ آتی ہے تمہاری، نقد کا سودا جو ہے وہ تمہیں زیادہ جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے, پھر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اصل زندگی تو ہے ہی وہ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ بات انہیں سمجھ میں آئے. یہ ہے قرآن مجید کی ہدایت کا بھی ایک اعتبار سے خلاصہ, اور روزے کی عبادت کا حاصل. ایک بات ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, یہ جو گزشتہ 27ویں شب تھی رمضان کی, اس میں آپ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوا تھا, رمضان کی 27ویں شب کو. گویا کہ جو نزول قرآن کی رات ہے وہی نزول پاکستان کی بھی رات ہے, اور اس میں محترم بانی تنظیم اسلامی نے خصوصی پروگرام بھی کیا قرآن اکیڈمی کی مسجد میں, اور ایک ہینڈ بل بھی تقسیم کیا گیا تھا جس میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو بھی اس میں شریک کر لوں, اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. پاکستان کے حالات اس وقت جس رخ پر جا رہے ہیں بہت تشویشناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے واحد سہارا ہے. چنانچہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. وہ پیغام, وہ ہینڈ بل یہاں تقسیم نہیں ہو سکا اس مسجد کے اندر, شاید بعض لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہو, قرآن اکیڈمی کے 27ویں شب کے پروگرام میں 2 گھنٹے کی تقریر تھی بانی محترم کی. اس کا باہر جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اعلان ہے. توجہ دلائی ہے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے, فرماتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند حضرات متوجہ ہوں, اس سال شب قدر کو استغفار توبہ اور اللہ کے ساتھ تجدید عہد کی شب کی حیثیت سے منائیں. شب قدر تو ایک خاص معاملہ تھا اور اس کے اندر اگر یہ بات ہو جاتی تو وہ اور اچھا, لیکن ہر روز روز عید ہے, ہر شب شب برات. مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے, نیکی کے رستے بھی ہر وقت کھلے ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی میرے بندے جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں جب بھی پکارتا ہے. اس میں شب قدر کی قید نہیں ہے, یہ راؤنڈ دا ایئر, اور جہاں کہیں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں براہ راست پکارو, رب سنتا ہے. وہ راستے ہمارے لیے سب کھلے ہوئے ہیں, لہذا شب قدر تو خیر ایک بہانہ بھی تھا اس اعتبار سے کہ اسی رات پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا, اور وہ اس رات کو لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے عبادات کی طرف تو متوجہ ہو جائے, لیکن کوئی بھی موقع مل جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سال رمضان المبارک کی 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر کو پورے عالم میں امر میں قرآن حکیم کا 1443واں جشن نزول قرآن منایا جائے گا. 1443واں جشن نزول قرآن یعنی ہو چکا, اور اس نے اتفاق سے یہی مبارک رات شب نزول قرآن کی بھی سالگرہ ہے, 62ویں ہے یا 63ویں ہے جو بھی ہے کچھ لوگ اس کو اس اعتبار سے کہتے ہیں. آئیے کہ اس مبارک رات کو ایک جانب عالم اسلام کی موجودہ زبوں حالی سلطنت خداداد پاکستان کے عدم استحکام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ اور ناپاک عزائم اور ریشہ دوانیوں, اور دوسری جانب پاکستان کے متعدد ایئر بیسز پر امریکہ کا قبضہ و تصرف, ڈرون حملوں کی فضا میں جھنکار, اور اب امریکی سفارت خانے میں تعمیرات کا ایک نیا اور وسیع منصوبہ, اور ارض پاکستان پر امریکی کمانڈوز میرین فورسز اور بلیک واٹر کے جتھوں کے بھاری بوٹوں کی دھمک کے پیش نظر, ہر مخلص اور محب وطن پاکستانی کے لیے لازم ہے کہ وطن کی فکر کر, ناداں قیامت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ جس طرح سے اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے اس سرزمین کے اوپر, اور پنجے جو ہیں مزید گاڑ رہا ہے جس تیزی کے ساتھ, سرعت کے ساتھ. میں ابھی پچھلے مہینے مجھے اللہ نے توفیق دی, میں پشاور میں تھا دور ترجمہ قرآن کے سلسلے میں, اور وہاں معلوم ہوا کہ پی سی جو ہے وہ بھی امریکہ پورا پی سی وہاں کا پل کانٹیننٹل ہوٹل جو ہے وہ خریدنے کے در پہ ہے, اور بلیک واٹر تنظیم کے جا بجا ان کے وہاں پر مراکز قائم ہو چکے ہیں، اور یو ایس ایڈ اور یو این او کے مختلف اداروں کے حوالوں سے وہ تو ٹاؤن کا علاقہ جو ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں تو ہر دوسری تیسری کوٹھی پر امریکہ کا ہی قبضہ تھا، اور وہ اس تیزی سے پاؤں پھیلائے جا رہے ہیں کہ گویا اصل مالک تو وہ ہیں اس ملک کے، دو چاہیں جگہ پرائم لوکیشن اس پر قبضہ کر لیں، دو چاہیں جگہ ہتھیار لیں۔ بالکل صحیح بات کہی قاضی حسین احمد صاحب نے بھی اور اس کے بعد منور حسن صاحب نے بھی، اسلام آباد میں منی پینٹاگون بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اب باری جو ہے وہ پاکستان کی آ گئی ہے۔ افغانستان میں تو جو انہیں ناکو چنے چبوا دیے ہیں طالبان نے الحمدللہ، ہم پہلے ہی بچھے ہوئے تھے تو یہاں ان کے لیے بڑی سہولت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ظاہر بات ہے کہ وہی سب سے بڑا ہدف ہے، اور پھر ہم بھارت کے جس طرح سے رحم و کرم پر ہوں گے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کی، ان کے عزائم کیا ہیں، کس طریقے سے اس نے ہماری شہرک دبوچی ہوئی ہے، پانی کے تمام ریسورسز جو ہیں اس نے کنٹرول کر کے اب دریائے سندھ پر بھی جو ہے وہ ڈیم بنا کر اس کے رخ کو پھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارے تمام جو بھی ذرائع ہیں پانی کے ان سب کے اوپر قبضہ ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا ہمارا دوست ہے، اگرچہ پاک ہمیں باور یہی کرایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اپنے اصل دوست اور دشمن کو پہچانو، بھارت تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن کوئی اور ہے۔ خیر وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے، لیکن اکثر بات یہ کہ ہمیں تو آنکھیں کھولنی چاہیے، یہ ہو کیا رہا ہے، اس پر آواز بھی نہیں اٹھ رہی بدقسمتی سے۔ سیاسی ہمارے جو بڑے بڑے اس وقت جو بھی قائدین ہیں وہ بھی بالعموم اس پر خاموش ہیں، یہ تو غنیمت ہے کہ پریس کے اندر اس کے اوپر بات آواز اٹھ رہی ہے کہ بلیک واٹر کی تنظیم ہے، وہ اب زی کے نام سے اب اس نے اپنے آپ کو ایک نئے لبادے کے اندر چھپایا ہے، اور ان کے جو عزائم وہاں پر گاڑیاں ان کی عام پھرتی نظر آتی تھی پشاور کے اندر، اور لوگ ایک عجیب ہراسمنٹ کا شکار تھے کہ یہاں پر کیا صورتحال، خود ہم اپنی ہی سرزمین میں اجنبی بنتے جا رہے ہیں، اصل مالک وہ ہے، ہم محکوم ہیں غلام ہیں۔ اب یہ صورتحال جو آگے بڑھ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، سیدھی سی بات، سب سے بڑا جرم ہمارا آج تک اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہم دین و شریعت کو قائم و نافذ نہیں کر سکے، بلکہ تھوڑی بہت تو پیش رفت ہوئی بھی تھی وہ بھی ہم نے اس کی الٹی زقند لگا کر اس کو بھی جو ہے نلیفائی کر دیا۔ تحفظ حقوق نسواں بل جو پاس کیا گیا یہ بھی پاکستان کے لیے ایک انتہائی شرمناک کلنک کا ٹیکا ہے کہ وہ بل پاس کیا گیا جس پر الحمدللہ کہ پاکستان کے تمام دینی مدارس اور مکاتب اور سب کے سب نے کہا کہ غیر اسلامی ہے، قرآن و سنت کے مجھ سے متصادم میں کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، لیکن اس وقت کے ہمارے حکمران جو خود اپنی جگہ ایک سے ایک بڑا مفتی اعظم بنا ہوا تھا، نہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، شوکت عزیز صاحب فرما رہے ہیں، مشرف صاحب کہہ رہے ہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ چیزیں ہیں اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی، اور ہمارے عوام کی بھی خاموشی، ہماری سیاسی اور دینی جماعتوں کی بھی بدقسمتی سے نااہلی، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر اپنا اپنا حصہ پلے کر رہی ہیں، اور اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، اور معاملہ جو ہے آگے سے آگے بڑھتا صاف نظر آ رہا ہے۔ راستہ تو ایک ہے، بڑا سیدھا سا راستہ ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ مسلمان جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ہیں طاقت کے اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، جنگی وسائل کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب سے بڑی طاقت دنیا کی بن سکتی ہے صرف ایک ہی قدم کے نتیجے میں، اور وہ قدم کیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، خود رب کے وفادار بن جائے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے سرگرمی عمل ہو جائے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازمًا مدد کرتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کی زمین پر، اس کی دھرتی پر اس کا نظام قائم کرنے کے لیے، اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، قبر بستہ ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 17-18 کروڑ کی آبادی میں سے چند سو افراد اس کام میں لگے ہوئے ہوں. آبادی کا ایک قابل ذکر حصہ اس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، تب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آئے گی، تب دنیا میں حالات بدلیں گے. ورنہ نبی بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے رسول آئے، لیکن ان کا قوم نے ساتھ نہیں دیا، گنتی کے چند لوگ ان کے ساتھ تھے. قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھیں گے 6 رسولوں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. 6 رسولوں کی اقوام، ان کا قصہ. حاصل کیا ہے؟ ساری عمر دعوت دیتے رہے، قوم نے ساتھ نہیں دیا، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، لہذا پوری قوم ہلاک کر دی گئی، چند افراد بچا لیے گئے. اینڈ ریزلٹ یہ. تو صورت یہ کہ جب تک قوم، ہم مسلمان تو ہیں، عملاً مسلمان بن جائیں، تو ہم سے بڑا اس وقت دنیا میں بڑی طاقت کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہماری پشت پر پھر اللہ کی قوت. بس یکفیکہم اللہ، اے مسلمانوں، ان سب دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اس پر بھروسہ تو کرو، اس کے وفادار تو بنو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کے دیے ہوئے نظام اور قانون اور شریعت کو نافذ تو کرو. یہ وقت ہے انفرادی اور اجتماعی توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے پھر دنیا کے حالات جو ہیں بدلیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسی راستے میں ہماری اخروی نجات بھی پوشیدہ ہے. ہم میں سے جو لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، وہی ہیں کہ جو آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. اور اگر ایسے لوگ بڑی تعداد میں دنیا میں بھی ہو گئے، تو دنیا میں بھی حالات بدلیں گے، اور پھر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارے اس پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکے گی، بشرطے کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.